اب آپ اس مبارک سلسلے کا 14 حلقہ سماعت فرمائیں.
تو فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ بھی قافلہ نکل گیا ہے. اچھا اب قافلے یہ بھی تو نہیں ہوتا تھا نا کہ روزانہ نکلے, کوئی ٹرین چلنی ہے کہ روز چلے گی, وہ تو قافلہ ہے. اب اللہ عالم مہینے کے بعد نکلے, 15 دن کے بعد نکلے, اللہ عالم اور کوئی قافلہ ہے بھی صحیح مکے کا آیا ہوا ہے یا طائف کا آیا ہوا کہ نہیں آیا ہوا ہے. کیونکہ پھر وہ دیکھتے تھے کہ چلو بھی مکے کا قافلہ نہ ملے, مدینے کا مل جائے, وہاں تک تو ہم پہنچ جائیں, خیبر کا مل جائے, تبوک کا مل جائے, یا اس طرح منازل طے ہوتی تھی. تو فرمایا میں بہت پریشان تھا, میں ایک دیوار کے سائے کے نیچے آ کے ایسے بیٹھ گیا اور پریشانی میں ہوں کہ ایک بندہ آیا, اس نے مجھے ہاتھ سے اٹھایا کہ کیا بات ہے, کیوں پریشان بیٹھے. میں نے کہا بس میرا قافلہ بچھڑ گیا ہے. اس نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو. میں نے کہا قرشی ہوں, قریش سے ہوں. کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ سے. نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا عمر ہے. کس کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو. کہا کہاں چلو؟ میرے گھر چلو, میرے مہمان بنو. تمہارا قافلہ چلا گیا ہے کوئی بات نہیں, میرے پاس بے انتہا تیز رفتار گھوڑے بھی ہیں, اونٹنیاں بھی ہیں, تمہارا قافلہ تو قافلے کی رفتار چلے گا نا, کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو قافلے میں پہنچاتا ہوں. مجھے گھر لے گیا, کھانا کھلایا, کہا غسل کر لو. میں نے غسل کیا, نہایا, تھکان اتر گئی, کھانا کھایا, کہا آرام کرو, ابھی میں ملازمین کو حکم دیتا ہوں, وہ باقاعدہ اونٹ تیار کرتے ہیں اور شام کو اونٹ چلیں گے اور انشاءاللہ کل صبح تک تمہیں قافلے میں پہنچا دیں گے اور واپس آ جائیں گے, تم گھبراؤ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں مطمئن ہو گیا. تھوڑی دیر گزری کو ایک کاغذ لے کے آ گیا, کہنے لگا اس کاغذ پہ مجھے لکھ دو کہ جس زمانے میں تم اس علاقے کے بادشاہ بنو گے تو میری جائیداد پہ ٹیکس نہیں دو. تو میں ہنس پڑا. تو اس نے کہا ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کبھی مکے کے سردار بننے کا خواب نہیں دیکھا ہے, تم مجھے ادھر کا بادشاہ بنا رہے ہو. اللہ کے بندے میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ میں کبھی مکے میں بھی بادشاہ یا مکے کا سردار بن جاؤں گا, رئیس مکہ بن جاؤں گا, یہ بھی میرے خاندان میں مشکل ہے, تو تم مجھے یہاں کی بادشاہ بنا رہے ہو. اس نے کہا بات سنو میں, اگر تم بادشاہ نہیں بنو گے تو اس کاغذ کا میں کیا کر لوں گا؟ اس کاغذ میں تو یہی لکھا ہے نا کہ جب بادشاہ بنو گے. اگر تم بادشاہ نہ بنے تو اس لکھنے سے تمہارا کیا بگڑ گیا؟ اور اگر تم بادشاہ بن گئے تو یار ایک بندے کی زمین پہ ٹیکس معاف کر دینا بھی بڑی بات ہوتی ہے بادشاہوں کے لیے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بھی تنگ آ کے دستخط کر دیے کہ اب اس نے کھانا کھلایا ہے, دعوت دی ہے, گھر لے آیا ہے, اب سواریوں پہ بٹھا کے مجھے قافلے بھی پہنچا رہا ہے, چھوڑو تو ہم سب بادشاہ بننا ہے کہ اس کی میں ٹیکس معاف کروں گا. پر میں آج یہ وہی بوڑھا ہے اور وہی میرا لکھا ہوا لے کے آ گیا اور آج میں اس ملک کا بادشاہ ہوں, خلیفۃ المسلمین ہوں, اور یہ میرا لکھا ہوا ہے, میرے دستخط ہیں, اسی لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ لال عمر ولا لابن ہی. بھائی میں کوئی بادشاہ تو نہیں, میں تو خلیفہ رسول اللہ ہوں, یہ میری جائیداد ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں یا میرے بیٹے کی جائیداد ہے کہ میں معاف کر دوں؟ حکم اسلام کا چلے گا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں رو رہا تھا, یہ وہ بوڑھا ہے جس نے مجھے پہچانا تھا, اور کیسے پہچانا تھا کہ تورات و انجیل میں علامات دیکھ کے مجھے پہچانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سیدنا عمر یا سیدنا ابو بکر یا اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان کی مثالیں تو اللہ نے فرمایا کہ تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں, اور ان کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا کر دیا ہے, اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے بھی, یعنی یہ عظمت صحابہ کا مقام ہوتا ہے اور خاص طور پہ حضرت عمر کا جو کسی اور کو نہیں ملتا. اسی طرح وہ ایک تاریخ کا عظیم واقعہ ہے جس کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی بعض واقعے ایسے ہوتے ہیں دیکھو, جیسے اب رات ہے تو کسی مذہب کے آدمی سے پوچھیں وہ کہے گا رات ہے, اب رات کا انکار تو نہیں ہو سکتا. جب سورج نکلا ہو تو کوئی آدمی کہے گا جی یہ کیا ہے, تو کوئی کہے گا نہیں جی یہ سورج نہیں دیا رکھا ہے اوپر, تو بے وقوف کہیں گے لوگ, کون انکار. تو اسی طرح ایک عظیم واقعہ ہے کہ مصر جب فتح ہوا اور مصر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، آپ کا بنایا ہوا امیر المومنین نے جنہیں گورنر بنایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے اور مصر میں پہنچے، مصر فتح ہو گیا، اسلام کا قبضہ ہو گیا، اسلام کی وہاں ماشاءاللہ عملداری ہو گئی، تو دریائے نیل میں پانی نہ آیا، بڑی پریشانی ہے. عمر بن العاص نے وہاں کے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، ان کو بلایا کہ بھی کیا وجہ ہے، یہ دریائے نیل اتنا عرصہ ہو گیا خشک پڑا ہے. اچھا، یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے، اللہ عالم ان کی صحت کا، کہ یہ چار دریا ایسے ہیں جن کا اصل جنت سے ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ السیحان والجیحان النیل والفرات اصلہما من الجنتی، ان چاروں کا اصل جو ہے وہ جنت سے، ایک دریائے نیل، ایک دریائے فرات، اور اسی طرح ایک سیحان اور جیحان، یہ بھی نہروں کے نام، ان کا تعلق بھی کہتے ہیں جنت سے اللہ عالم. اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اب دیکھیں نا کہ جیسے حجر اسود کا تعلق بھی تو جنت سے ہے، اسی طرح کہتے ہیں مقام ابراہیم کا تعلق جو ہے وہ بھی جنت سے ہے، اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا جو بدلے میں ذبیحہ کیا گیا وہ بھی جنت سے آیا، تو اللہ کے آگے کوئی مشکل تو ہے نہیں. تو بہرحال دریائے نیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں نیل میں ایک رسم ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم اس دریا کی نظر چڑھاتے ہیں، اور وہ نظر یہ ہوتی ہے کہ کنواری لڑکی ہو، خوبصورت ہو، اور پورے لباس اور پورے جبال اور پورے زیوروں سے مرصع ہو، اور پھر اس لڑکی کو لے کر ہم بڑے جلوس کی شکل میں آ کے دریا کے درمیان میں دریا کی نظر کر دیتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، وہ لڑکی ڈوب جاتی ہے اور دریا بھی آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے. حضرت عمر بن العاص حیران ہو گئے، بھی یہ تو عجیب نظر ہے. اچھا، خدا کی شان ہے یہ نظریں آج بھی موجود ہیں، آپ اگر انڈیا میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے حضرات کافی وہاں کے، آج بھی وہ گنگا جمنا کی باقاعدہ نظر مانتے ہیں، اور کسی کو پہتر کرنا ہو، پاک کرنا ہو. اچھا، عجیب بات ہے، یعنی قوموں کی رسم یہ ہے کہ مثلا کسی جگہ مسلمان گزر گیا تو ان کے نزدیک وہ جگہ جو ہے وہ بھرشٹ ہو جاتی ہے، پاک ناپاک ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہ گائے کے یا بھینس کے پیشاب سے پاک کرتے ہیں. دیکھو نا، خدا جب عقل چھینتا ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ جگہ جو پاک تھی اس پر پیشاب ڈال کے ناپاک کر دیا، اپنے عقل میں انہوں نے پاک کر دیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت کر، یہ عقل. اچھا، یہ صرف یہ نہیں کہ انڈیا میں ہندو کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، خواجہ دل دریا کی منت مانتے ہیں. اور جب دریا کا یعنی جوش ہو نا جی، دریا کٹاؤ کر رہا ہو، زمینیں کاٹ رہا ہو، تو کہتے ہیں جی بس پیر کو بلاؤ. پیر کو بلاتے ہیں جی، اور وہ وہاں جا کر جانور ذبح کراتے ہیں، جانور ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ دریا میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں وہ قلعے لگاتے ہیں، ان پہ پڑھتے ہیں کہ اس سے آگے اب دریا نہیں گزرے گا، اب ہم نے دریا کی منت پوری کر دی ہے. اور یہ گوشت کیوں ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت خضر کی فوجیں جو ہیں نا وہ بھوکھی ہوتی ہیں، وہ یہ گوشت کھاتی ہیں، راضی ہو جاتی ہیں تو واپس چلی جاتی ہیں، جیسے تیر نذرانہ لے کے واپس چل تل جاتا ہے. انہوں نے سمجھا خواجہ خضر بھی اسی طرح کا کوئی پیر ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ باقاعدہ یعنی مسلمان کرتے ہیں. مسلمانوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کہہ رہا. اب بھی دریاؤں کے نام کی منتیں مانی جاتی ہیں، اور اب بھی مسلمان دریاؤں میں جب ان کی کشتیاں پھنس جاتی ہیں، بغردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، کہ جب دریا کے گرداب میں کشتیاں آتی ہیں، کہتے ہیں معین الدین تم مدد کر کے ہمیں نجات دو. اور ہمارے ملک والے معین الدین کو نہیں بلاتے، وہ فضل حق کو بلاتے ہیں، وہ حضرت خواجہ فضل حق کا نعرہ لگاتے ہیں کہ فضل حق ہمارا بیڑا دھک. یہ پیروں نے تقسیم کیا ہوا ہے نا جی، کہ اگر پنجاب کی عورتوں کو جن ہو تو پھر سندھ والا پیر نکالتا ہے، اور سندھ والی عورتوں کو اگر جن پکڑ لیں تو پھر ہمارے ملتان والے نکالتے ہیں، تاکہ آنے جانے کا رستہ ہو نا، وہ لمبا سفر ہو، گاڑیاں چلیں، ٹرینوں کا کام بنے، ان کے آپس میں کہیں وعدہ وعید ہو تو وہ بھی موقع مل جائے. یہ وہ مقامی پیر مسئلہ حل کر دے تو پھر تو کام نہیں بنے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان ہیں. تو حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھہر جاؤ، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن اس کے بارے میں میں لکھوں گا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کیا رائے. اللہ اکبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط ملا. یہ امیر المومنین عمر ہے نا رضی اللہ تعالی. سیدنا عمر کو جب خط ملا آپ نے فوراً اپنے کاتب کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ لکھو خط لکھو. انہوں نے کہا شاید گورنر صاحب کو خط لکھواتے. انہوں نے کہا لکھو من عبداللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب الانی، اما بعد لکھو تم کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے خط ہے دریائے نیل کے نام، اگر تم چلتے ہو اللہ کے حکم سے تو چلو، اور اگر تم اللہ کے حکم کے بغیر چلتے ہو اور منتوں سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور تمہارے نہ چلنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. خط لکھا، عمر نے اپنے دستخط کیے، مہر لگائی، لفافے میں بند کیا، اپنے گورنر کو بھیجا کہ جب میرا خط پہنچ جائے تو یہ خط لے کے دریا کے اندر جا کے رکھ دو، بس باقی اللہ پہ چھوڑ دو. اندازہ فرمائیں کہ آج اگر کوئی آدمی ایسی بات ہوتی تو کوئی کہتا یار نعوذ باللہ کو بات ہے، بولا پانی کو بھی کوئی خط لکھتے ہیں، یا پانی میں خط ڈالو تو ختم ہو جائے گا، کاغذ بھی گل جائے گا. حضرت عمر نے کیسے کر دیا؟ لیکن عمر ابن العاص بھی صحابی ہے رسول اللہ کا، اور گورنر ہے امیر المومنین، جانتا ہے کہ عمر ایسے بات نہیں کر سکتا. عمر تو محدث ہے، وہ تو تب بات کرتا ہے جب اللہ الہام فرماتے، اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں. مطلب اتنی بڑی بات، وہ تو توحید کو ثابت کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے اگر عمر نے یہ خط لکھا تو اس میں کوئی حکمت. انہوں نے اپنے چند آدمی ساتھ کیے اور خط لے کے چل پڑے، اور جا کے دریا کے درمیان میں اس خط کو رکھا اور واپس آ گئے. فرماتے ہیں کہ اسی رات، یہ تاریخ مصر کا پہلا واقعہ ہے کہ دا دس ہاتھ کے قریب جو ہے اسی ایک رات میں پانی اوپر چڑھ گیا، ورنہ پانی آتا تھا پہلے، چڑھتا تھوڑا تھوڑا تھوڑا، چند دنوں میں جا کے پورا ہوتا تھا، لیکن ایک ہی رات میں پانی جو ہے دس ہاتھ اونچا ہو گیا، اور اس کے بعد آج تک وہ بند نہیں ہوا حضرت عمر کے خط کے بعد. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ عظمتیں بھی عطا فرمائی تھیں کہ آپ نے، یعنی صرف یہ نہیں کہ انسانوں پہ حکومت کی ہے، آپ نے فضاؤں پہ، دریاؤں پہ بھی حکومت کی ہے. اور اسی طرح بے عین ہی ایک صحیح حدیث مبارک میں واقعہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ خطبہ پڑھا رہے ہیں، اور اسی خطبے میں دوران میں فرماتے ہیں کہ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. صحابہ حیران پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا بھائی، عجیب بات ہے، ساریہ جبل، ساریہ جبل. اور ساریہ تو صحابی کا نام ہے، وہ تو جنگ پہ گئے ہوئے ہیں اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں نہاوند میں، اور نہاوند مدینہ منورہ سے ایک مہینے کا سفر ہے، اور حضرت یہاں سے کھڑے کھڑے بلا رہے ہیں کہ ساریہ جبل جبل، یہ کیا ہوگا. جب جمعہ سے فارغ ہو گئے تو سب لوگوں نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا کہ حضرت خیر تو تھی، آج تک آپ نے کبھی خطبہ رسول میں، خطبہ نبی میں ایسی بات نہیں فرمائی، آج آپ کیا کہہ رہے تھے یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل. فرمایا کہ میں جب منبر نبی پہ کھڑا تھا تو میرا دل اٹکا ہوا تھا اپنی فوجوں میں جو کفر کے خلاف لڑ رہی ہیں، تو اللہ نے وہ منظر مجھے دکھلایا تو میری فوج شکست کھا رہی تھی، تو میں نے یہاں سے کاشن دیا اپنے جنرل کو کہ ساریہ اب تم ایسا کرو کہ پہاڑ کو اپنی پشت میں رکھ لو اور پھر حملہ کرو تاکہ تمہاری پشت تو محفوظ ہو جائے، تم تو غلط لڑ رہے ہو کہ ادھر بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، ادھر سے بھی حملہ کر سکتا ہے. صحابہ چپ ہو گئے. اب اللہ کی شان ہے کہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ حضرت ساریہ کی قیادت میں فوجیں واپس آئیں تو لوگوں نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا، پوچھا کہ بھی حال حوال، نے کہا جی اللہ کا شکر ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی صحابہ کو، لیکن ہم شکست کھا رہے تھے، جمعہ کا وقت تھا، عین جمعہ کی نماز کا وقت تھا کہ عمر کی آواز آئی کہ یا ساریہ الجبل. اور جب حضرت عمر کی آواز آئی تو میں نے اسی وقت اپنی فوج کو حکم دیا کہ بھی اپنی حیت کو تبدیل کرو, اور اللہ تبارک و تعالی نے بس اس تبدیل کے بعد جو ہم نے حملہ کیا تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. تو یہ شرف بھی اگر ملا تھا کہ فضاؤں کو حکم جا رہا ہے, ہواؤں کو حکم جا رہا ہے, دریاؤں کو حکم جا رہا ہے, یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا, اور کسی کو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی ایک مقامات ہیں, یعنی قرآن میں, احادیث میں, کتب سابقہ میں, کتب متقدمہ میں یہ شرف جو ملے ہیں حضرت عمر کو, اور پھر اتنا کہ دریاؤں پہ حکم ہے اور فضاؤں پہ حکم ہے, اور اللہ کے قرآن کا اتنا تابع ہے کہ اگر کوئی راہ چلتا آدمی بھی قرآن کی آیت پڑھ دیتے تو حضرت عمر کانپنے لگ جاتے, کھڑے ہو جاتے. اسی لیے حضرت عمر کی صفت میں ہے کہ کانا وقافاً عند کتاب اللہ, کہ جب کوئی آدمی اللہ کے قرآن کی آیت پڑھ دے بس عمر ختم. اسی لیے ایک دفعہ روایات میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا کہ لا تغالوا فی المہور, فرمایا کہ آج کے بعد خبردار کوئی آدمی اپنی بیٹی کی مہر زیادہ نہ کرے. نے فرمایا خبردار, حضور کی بیٹیوں سے یا حضور کی بیویوں سے کسی کی بھی مہر اگر زیادہ ہو گئی تو عمر اس کو پکڑ لے گا اور مال بیت المال میں داخل کر دے گا. یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم نے مہر اتنا مہنگا کر دیا ہے؟ تو جب مہر مہنگا ہو جائے گا, حلال مہنگا ہو جائے گا, لازمی بات ہے کہ پھر حرام سستا ہوگا. یہ تو فطری بات ہے, جب حلال نہیں ملے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے لوگ, یعنی ہم عرب اور عجم, دو متبادی رسومات میں مبتلا ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی کہ جی لڑکا جو ہے لڑکی والے جہیز بھی دیں, لڑکی بھی دیں, جہیز بھی دیں. کیوں؟ ہمارا لڑکا جی پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ویسے دیں دیں. لڑکی والے جہیز بھی ادا کریں, کار بھی لے کے آئے, فریج لے کے آئے, گھر کا سامان لے کے آئے, وی سی آر, ویڈیو, ویڈیو شیر, سارا جہان لے کے آئے. اور اگر وہ لڑکی بیچاری جہیز میں سامان نہ لا سکے تو ساری زندگی تانے سہتے سہتے بڑھ جائے گی. تو تم کیا لائی تھی, کیا تھا تمہارے گھر والوں کے پاس, کس بات پہ اکڑ رہی ہو؟ اور یہاں الٹ رواج ہے کہ جناب پہلے تو 100,000 حق المہر ادا کرو, یا 10,000 یا 20,000, اور اس کے بعد جب شادی کرنی ہو تو جو افرا ہیں, شادی گھر ہیں وہاں ماشاءاللہ, جو بڑے ہیں ان کا تو 5-5, 10-10 لاکھ ریال ایک رات کا کرایہ ہے. اب تو 5-star ہوٹلوں میں بھی باقاعدہ دعوتیں ہوتی. پتہ نہیں وہاں عمل بالحدیث ان کا کہاں چلا جاتا ہے. بس حدیث صرف ہمیں نماز کے لیے آئی ہے کہ نماز کیسے پڑھو بس, یا مسواک کیسے کرو. وہاں جو 3-3 منزلہ حکے رکھے ہیں وہاں تو کوئی نہیں سمجھاتا ان کو. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مسجد کا مینار رکھا, تاش ہے, حکے ہیں, گانا ہے, اور نعوذ باللہ مووی ہے, اور باقاعدہ ویڈیو پہ فلمیں بن رہی ہیں, اور تمام عورتیں جو ہیں ان کی فلمیں بن رہی ہیں, اور وہی فلمیں پھر غیر مرد جا کے دیکھتے ہیں. ایک ایک فستان جو ہے اس کی سلائی 5-5,000 ریال ہے, یہ بھی عمل بالحدیث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارا صرف انہی چیزوں پہ عمل ہے جو ہمیں پسند ہیں, ہمیں قبول ہیں, ہمارے لیے آسان ہیں, لیکن جس میں ذرا ہمیں قربانی دینی پڑے وہاں کوئی حدیث پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حکم کیا, ایمان سے کہیں کہ مصلحات عامہ کے تابع تو حضرت عمر کا حکم ٹھیک تھا, اور حضور کا خود ایک حدیث مبارک بھی ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے, ایسرہن صداقن, جو حق المار کے اعتبار سے سستے آسان ہو. کیوں؟ انہوں نے کہا تو عورت تو وہی اچھی ہوتی ہے, تکلیف نہ ہو خامد کو بغیر پریشانی کے, بس ایک حق المار شریعت کا حکم ہے, لکھ دیا جاتا ہے اور دے دیا جاتا ہے, بس بات ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر کیا, اور اس کے بعد آرڈر کرنے کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے, خدا کی شان ہے کہ آپ جب مسجد نبی کے باہر جانے لگے تو ایک بوڑھی عورت کھڑی کی, اس نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے کہا ٹھہرو عمر, عمر ٹھہر گیا. اس نے کہا آپ نے یہ کیسے حکم دیا ہے کہ حق المہر جو ہے تھوڑی ہو زیادہ نہ ہو, میں چھین لوں گا, میں یہ کر لوں گا. آپ کون ہیں چھیننے والے؟ اللہ کے قرآن میں ہے کہ آتے تم ہن ہدا ہن کنتارن, کنتار کہتے ہیں ڈھیر سارا سونا, تو اللہ کہتا ہے ڈھیر سارا سونا دے سکتے ہو, تم کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ حضرت عمر وہیں کھڑے ہو گئے, فرمایا الحمد للہ الذی افقہ عجائب العجائب افقہ من عمر, کہ اللہ تیرا شکر ہے مدینے کی تو اب بھی اتنی بڑی شان ہے کہ یہاں کی بوڑھی عورتیں بھی زیادہ فقی ہیں عمر سے, وہ بھی زیادہ بات سمجھ گئی, میں نہیں سمجھا. پر میں اچھا بھائی میں اپنا آرڈر واپس لے لیتا ہوں, جو اللہ کے قرآن کا حکم ہے مقدم. تو حضرت عمر اتنی شان کے بعد, یہ بھی شان یعنی آپ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے کہ ادھر جلال کا یہ عالم ہے کہ بادشاہان وقت کانپتے ہیں. جبلت بن الایہم جب آتا ہے اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے, ایک صحابی غریب کا اس کی چادر پہ پاؤں آ گیا اتفاق سے, اس نے غریب کو تھپڑ مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت پہنچی, آپ نے پکڑ کے لیا, اور جبلہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے, ایک علاقے کا گورنر ہے. جبلہ کو جب حاضر کیا گیا تو جبلہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے, میں نے قیصر کا دربار دیکھا, میں نے کسرا کا دربار دیکھا, اور حضرت عمر مٹی پہ بیٹھے ہیں, لیکن جو حضرت عمر کے دربار میں جاہ و جلال اور ہیبت تھی وہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی, میری تو ٹانگیں لرزنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے مارا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں مارا تھا. کیوں مارا؟ انہوں نے کہا جی اس نے میری چادر تھی بڑی قیمتی ریشمی چادر تھی, اور اس نے مٹی بھرا پاؤں اس پہ رکھ دیا, اور میں گر جاتا میری چادر کھل جاتی, میں غصے میں آ گیا, میں نے مار دیا. آپ نے فرمایا اچھا آدھے زمین پہ تم چلتے ہو آدھی تمہاری چادریں چلتی ہیں, تو یہ غریب کہاں جائیں؟ یہ بڑے آدمی چادریں گھسیٹ گھسیٹ کے چلتے ہیں نا, آج کل سلوار کا پینچا جو ہے وہ جوتے کے اندر ہوتا ہے, یہ بھی بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے بدن کے بجائے جوتے کو کپڑا پہنا ہے, یہ عقل کی دلیل. سر پہ کپڑا نہیں پاؤں کو زیادہ ہے, یعنی عجیب قوم ہے بھائی. ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئے ماشاءاللہ, جنہیں آپ کہتے ہیں نا آج کل کے ماڈرن لوگ جو ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آئے بھائی کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اس میں کیا جدید ہونا ہے, یعنی آدمی کھڑے کھڑے پیشاب کرے, یہ بھی بڑے آدمی ہونے کے علاوہ ہم نے تو یہ جانوروں کو دیکھا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہوں. نہ آپ نے دیکھا ہے کبھی جانور بیٹھتے ہیں لیٹرین جاتے ہیں؟ کیا خیال ہے نہ ٹھنڈے, اچھا وہ پھر وہ استنجا کرتا ہے بلاؤں, یا اسی ٹانگ شانگ میں گزارا ہو جاتا ہے پیشاب کا؟ یہ بڑے آدمیوں کا پیشاب کہاں جاتا ہے؟ یہ بڑائی کی علامت ہے, وہ عقل کی علامت ہے کہ آدمی کھڑے پیچھے پیشاب کرے. اچھا ماشاءاللہ روٹی بھی کھڑے ہو کے کھاتے ہیں, پیشاب بھی کھڑے ہو کے, کھانا بھی کھڑے ہو کے, بڑے لکھے لوگ ہیں نا, جدید طرز زندگی ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی روتا تھا نا بیچارہ کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اکبر الہ آبادی ایسے تو نہیں روکے گیا نا بیچارہ, کہ یہ کیا قوم ہوئی کہ کھانا بھی کھڑے کھا رہے ہیں, پیشاب بھی کھڑے ہوئے کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہ بڑائی کی دلیل ہے. عجیب بات ہے کہ کیسے بڑائی کی دلیل, تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو بڑائی کی دلیل تو یہ ہے کہ اتباع سنت میں بڑائی کی دلیل ہے, اتباع قرآن میں بڑائی کی دلیل ہے. اب دیکھیں کہ جبلت بن الایہم بادشاہ ہے, وہ کہتا ہے میں کام گیا, حضرت عمر مٹی پہ بیٹھے ہیں, کوئی قالین شالین نہیں بچھا ہوا. اللہ کے بندے روب ہو یا عزت ہو یا جمال ہو, یہ اللہ کے دین کا ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھا کرو. اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ صحابہ کے چہرے دیکھو تو نظر آتا تھا کہ یہ صحابہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے جس بندے کی عبادت رات کو زیادہ ہوگی اس کے چہرے پہ صبح نور زیادہ ہوگا. آپ ویسے دیکھ لیں, ایک آدمی رات شراب میں گزارے, زنا میں گزارے, ایک تہجد میں گزارے, صبح دونوں کے چہرے کو دیکھو, ایک میں رحمت برس رہی ہوگی, ایک میں لعنت برس رہی ہوگی. اچھا ایک فاسق فاجر شرابی لٹیرے ڈاکو کا چہرہ بھی دیکھو، ایک عالم عابد زاہد کا چہرہ بھی دیکھو، فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک طبائب کا چہرہ بھی دیکھو اور ایک معصوم بچی کا چہرہ بھی دیکھو، آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ نہیں یہ بھی یہ واقعی معصوم بچی ہے. تو سیدنا عمر کے چہرے پہ جو جلال تھا وہ تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ بھی کانپ جاتے تھے. تو جبلہ کہتا ہے میرے تو ٹانگیں لڑکھڑانے لگی، میں نے بات کہہ دی، حضرت عمر نے بلایا بدو کو کہا ادھر آؤ، انہوں نے کہا کہ اس کے منہ پہ مارو تھپڑ جس طرح اس نے مارا تھا نا تمہیں تھپڑ مارو. اب جبلہ نے کہا حضرت میری توہین ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں. اچھا بڑے آدمی ہو نا، بڑے کا کیا مطلب ہے؟ تم بھی آدمی ہو یہ بھی آدمی ہے، بڑے کا کیا مانا؟ سیدھا کرو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب وہ جناب بدو آیا نا تیار ہو کے، تو حضرت عمر نے کہا ایک بات سن لو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جتنے زور سے جبلہ نے ماری تھی نا تمہیں تمانچہ، اتنے زور کا تو میں نے فیصلہ کیا ہے، اس سے زیادہ لگا تو قیامت میں خود جواب دینا، عمر ذمہ دار نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ تو چلو پھر وہ نازک آدمی تھا، گورنر آدمی تھا، اس کا تو ہاتھ بات ہے، بدو کا ہاتھ رکھتا تو اس کے تو پورے انشاءاللہ دانت باہر جا کے پڑتے ہیں. وہ تو غریب کے ہاتھ میں تو قوت ہوتی ہے نا، غریب کا ہاتھ عورتوں کی طرح تو نہیں ہوتا ریشمی ہاتھ ہو. اس نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے نا تو میں معاف کیا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے کوئی وزن کیا تھا کہ کتنی چوٹ سے اس نے مجھے مارا ہے، کتنی زور سے؟ انہوں نے کہا نہیں، عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ اس سے زیادہ جو ہوگا پھر عمر ذمہ دار نہیں ہوگا، قصاص برابر. انہوں نے کہا جی میں نے معاف کیا. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، یعنی عجیب تھا نا عمر، اللہ اس کی مزار پہ پہلے ہی رحمتیں ہیں اور اللہ قیامت تک اور رحمتیں اور عظمتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ ہمارے دلوں میں سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر، خلفائے راشدین عثمان و علی رضوان اللہ علیہم کی محبت اور ادب پیدا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ادھر آؤ. معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے دور سے تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت گانے والی بھی ہے اور کوئی بندہ شراب پی رہا. اس نے بھی کان لگا اور نے کہا حضرت شک تو مجھے بھی پڑتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی کر لی، اور تسلی کرنے کے بعد ایک مقام سے دیکھا تو اندازہ جگہ موجود تھی، آپ نے دیوار سے پھلانگا، خادم نے بھی پھلانگا تو اندر عورت بھی موجود تھی، شراب کی بوتل بھی موجود تھی، اور مرد بھی نشے میں تھا اور عورت بھی گا رہی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا عدو اللہ، تمہیں پتا تھا کہ تم کمرے بند کر کے یہاں دور تنہائی میں شرابیں پیو گے اور گناہ کرو گے اور عمر کو دھوکہ دو گے، عمر کو پتا نہیں لگے گا. تم نے کیا سوچا ہوا تھا کہ عمر سویا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میں تو ذمہ دار ہوں اس ملک کا، میری ذمہ داری ہے، میں کیسے آرام کر سکتا ہوں؟ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے جرم کی. اچھا وہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ عمر بات سنو کہ میں نے جو جرم کیا ہے میرا جرم تو ہے سامنے، عورت موجود ہے، بوتل موجود ہے، میں موجود ہوں، نشہ بھی ہے، میرے جرم کا تو مجھے انکار ہی نہیں ہے، لیکن حضرت آپ نے بھی جرم کیا. حضرت عمر گھبرا گیا، انہوں نے کہا کیا بات کہہ رہے؟ اس نے کہا حضرت جرم میں نے بھی کیا ہے، جرم آپ نے بھی کیا. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے فاتر البیوت من ابوابہا، کسی کے گھر میں آؤ تو دروازے سے آؤ، اذن لے کے آؤ، چھلانگ لگا کے دیواروں سے آنے کا حکم نہیں. آپ نے قرآن کے حکم کو توڑا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، کان لگا کے لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو. تم نے کان لگا کے کیسے سنا کہ اندر گانا ہو رہا ہے؟ آپ نے بھی تو قرآن کی خلاف ورزی کی ہے. فبقا عمر حضرت عمر، انہوں نے کہا بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، اور اس وقت حالت بھی یہ تھی نا کہ خود آپ گواہ تھے اور تو گواہ تھا نہیں، یا تو غلام تھا یا بدعی، خود حضرت المومنین تھے. انہوں نے کہا اچھا تم آگے توبہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو پکی توبہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا اس دفعہ میں بھی تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں اور تم بھی میری غلطی پہ پردہ ڈال دو، جب قرآن آ جائے عمر آگے نہیں ہل سکتا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تو نہیں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس کے زبان پہ اللہ الہام فرماتے ہیں وہ عمر ہے، اور فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اور حضور نے فرمایا ان الشیطان یفرق من عمر، کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس دن سے عمر مسلمان ہوا ہے اس دن سے جو عمر کے ساتھ شیطان لگایا گیا تھا نا کریم، جب بھی عمر کو دیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، اس کو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ عمر کے سامنے آ سکے. یہ شان بھی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر کہ حضور جس کے بارے میں گواہی دے کہ ان الشیطان لا یفرق من عمر، کہ عمر تو شیطان ڈرتا ہے، یعنی دنیا ڈرتی ہے کہ وہ ہمیں وسوسے میں نہ ڈال دے، ہمیں گمراہ نہ کر دے، لیکن اللہ نے ان کو اتنی قوت ایمان دی تھی، اتنی عظمت دی تھی کہ شیطان ڈرتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا عمر جس راستے سے تم چلتے ہو وہ گلی بھی شیطان چھوڑ کے بھاگ جاتا. اچھا خدا کی شان یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ کے ہند کا واقعہ ہے، تاریخوں میں موجود ہے کہ وہاں بادشاہ تھا، اور اس دور میں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اس کی جو ملکہ تھی، اس کی ملکہ کے گویا کہ نعوذ باللہ جیسے طوطے میں کسی کی جان ہوتی ہے نا، تو اس بادشاہ کی جان جو ہے وہ ملکہ میں ہوتی تھی، تو وہ بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی پردے کے پیچھے سے، اور بادشاہ دربار میں فیصلے کرتے تھے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی تو بادشاہ سمجھ جاتے تھے کہ اب وہ ملکہ جو ہے تھک گئی ہے، لہذا اس کے بعد میں نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ چلے جاتے تھے. یہ نور جہاں کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں کتاب میں، اس کا ایک استاد تھا جس کا نام نور اللہ شاستری تھا. یہ نور اللہ شاستری جو ہے یہ اصل میں یہ رافضی تھا، دشمنان صحابہ میں سے تھا، اور یہ بہت بڑا ان کے مذہب کا مولوی تھا. یہ اہل سنت والجماعت کے پردے میں ہندوستان چلا گیا، اور وہاں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ظاہر کیا، اور اصل میں وہ اس ملکہ نور جہاں کا استاد بھی تھا، اس کو بھی پڑھاتا رہا اور دربار میں اثر رسوخ بھی پیدا کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آ گیا کہ اس کا پوری دربار پہ، کابینہ پہ، وزیروں پہ، مشیروں پہ، کیونکہ ملکہ جو اس کے ساتھ ہے اس کی شاگرد ہے، تو اتنا اثر ہو گیا کہ اب وہ سمجھ گیا کہ اب مجھے نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے. تو اس نے آہستہ آہستہ پر پرزے نکالے اور اس نے ظاہر کیا کہ بھی میں تو سنی نہیں ہوں، میں تو اہل سنت نہیں ہوں، میں نے تو تقیہ کیا. بہرحال تو اس نے جناب ایک قصیدہ لکھا، ایک شعر لکھا فارسی کا، جس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ میں اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ میری عمر میں بھی تو عمر کا نام آتا ہے نا. آپ پوچھتے ہیں نا جی آپ کی عمر کتنی ہے، وہ کہتا ہے جی 50 سال. جی آپ کی عمر کتنی ہے، جی 30 سال. آپ کی عمر کتنی ہے، جی 60 سال. تو عمر میں تو عمر کا نام آتا ہے، اس لیے اس نے کہا یار میں کیا کروں، میں تو اپنی زندگی اور عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ میری عمر میں بھی تو عمر کا نام آتا ہے نا. یعنی حضرت عمر کی توہین میں یہ شعر لکھا، اور یہ شعر چلتے 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 بادشاہ تک بھی پہنچ گیا. بادشاہ نے فوراً طلب کر لیا کہ بھی شاستری کو بھی بلاؤ، سب کو بلاؤ، اور دربار لگ گیا، اور ملکہ بھی آ کے بیٹھ گئی کہ آج تو اس کے اپنے استاد کی پیشی ہو گئی. اب جناب جب وہ بادشاہ دربار میں آئے تو انہوں نے پوچھا نور اللہ شاستری سے، اب اس کو پتا تھا کہ میرا بادشاہ کیا بگاڑ سکتا ہے، ساری کابینہ میرے ساتھ ہے، سارے منسٹر میرے ساتھ ہیں، وزیر میرے ساتھ ہیں، مشیر میرے ساتھ ہیں، بادشاہ اکیلا کیا کر لے. تو وہ بڑے تمتراک سے آیا، اس نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ نے یہ شعر لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نے لکھا. بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جی ہاں جی میں لکھا. تو بادشاہ نے کہا اللہ کے بندے سوچ لو سمجھ لو، حضرت عمر خلیفہ رسول اللہ ہیں، حضرت عمر جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، حضور کے خلیفہ احسانی ہیں، حضور کے ساتھ بازار میں آرام فرما ہیں، اور تم ان کی ذات میں اگر ایک آدمی نہیں مانتا لیکن گستاخی کا تو حق نہیں. انہوں نے کہا جی بہرحال میں اچھا نہیں سمجھتا میں نے کہا ہے. جب بادشاہ نے سبارہ پوچھا تو ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا، لیکن بادشاہ پھر بھی بیٹھا رہا. اور پھر ملکہ نے پیچھے سے گریبان پکڑ کے کھینچا کہ مہربانی کرو آپ فیصلہ نہ کر رہے بادشاہ جلدی میں. تو بادشاہ نے پرواہ نہ کی. پھر ملکہ نے زور سے جب کھینچا تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو تھا نا ایسے الٹا ہاتھ مارا ملکہ کو اور کہا کہ جانے من من جان دادن ایمان نہ دادن. تمہارے ناراض ہونے سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا. میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا کہ عمر کی گالی سنوں. یہ کیسے ہو؟ تو بادشاہ نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ کیا. جس کو اسی لیے کہتے ہیں ہمارا شہید ہے پنجب, وہ ہمارا شہید ہو گیا تھا. بھائی حضرت عمر کو گالی دینے والا شہید تھوڑا ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام میں بھی اتنی یعنی عظمت رکھی تھی. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام بخشا تھا کہ یعنی جس کے بارے میں اللہ کا نبی گواہی تھے کہ ان الشیطان لیفرق من عمر. اور بھی کئی روایات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. زندگی باقی تو بات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, خلفائے راشدین کے دروس کے ضمن میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں درس سابقہ میں باتیں ہوئی تھیں. آج بھی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دو باتیں ہیں جو مصطلحات علماء ہیں. ایک کہتے ہیں اولیات عمر, اور ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے موافقات عمر رضی اللہ تعالی. اولیات عمر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو سب سے پہلے جن کی ابتدا جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. تو علماء نے مختلف کتابوں میں استیاب میں, اسی طرح اور تواریخ کی کتابوں میں, سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اول من لقب امیر المؤمنین, سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب صحابہ میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس نے اختیار کیا ہے وہ سیدنا عمر. چونکہ جب سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو کچھ عرصے تک آپ کو لکھا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ, کیونکہ حضور کے خلیفہ ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد آنے والے عمر ہیں. تو عمر بنے خلیفہ ابو بکر کے اور ابو بکر خلیفہ بنے سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مجموعی طور پہ سب خلیفہ بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جب بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب یہ صحیح بات تو یہ ہے کہ خلیفہ رسول اللہ جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پھر جو میرے بعد جو آئے گا پھر وہ خلیفہ تھا رسول اللہ. انتم المؤمنون وانا امیرکم, تم مومن ہو میں تمہارا امیر ہوں. تو امیر المؤمنین کا لقب جو ہے سب سے پہلے اختیار کرنے والے سیدنا عمر ہیں, اور پھر یہی لقب جو ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مقبول ہوا کہ قیامت تک یہی چلے. تو یہ اولیت جو ہے یہ بھی سیدنا عمر کو نصیب. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اول من دون تاریخ الہجرت, کہ تاریخ ہجری کی جو ابتدا ہے, چونکہ پہلے دور میں تو تاریخ جو ہے وہ میلادی تھی جس کا تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تھا جو آج تک بھی رائج ہے جیسے 2001. تو یہ سنہ میلادی ہے, اس کی بنیاد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. لیکن مسلمانوں نے اور صحابہ نے تمام چیزوں کی روایات کو چھوڑ دیا کہ بھی اگر ہم بھی میلادی رکھیں گے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں نصارہ میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہوگا, اور اگر ہر پیغمبر کی پیدائش کو تاریخ کی ابتدا بنایا جائے تو پھر آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام کس کس پیغمبر کا بنایا تھا. اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جب آپ پر سب سے پہلے قرآن اترا ہے، لیکن سب کی رائے جو تھی اور سیدنا عمر کی رائے اور تدوین کرنے والے تاریخ ہجری کی وہ حضرت عمر ہے، آپ نے فرمانی ہجرت جو ہے وہی ہے دراصل اسلام کی عظمت کا سوال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا کہ وہ ہجری تاریخ کا جو مسئلہ ہے یعنی وہ قیامت تک کے لیے قبول ہو گیا، اور اس کی سب سے پہلے ابتدا کرنے والے جو ہیں وہ سیدنا عمر، اور اسی طرح تمام تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، حتیٰ کہ دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ جو آج کل یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک تصور ہے کہ بھی ہر آدمی جو بے روزگار ہے اس کو باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے، بچہ پیدا ہو جائے وظیفہ ملتا ہے، آپ کے بچے زیادہ ہو گئے تو آپ کو کونسل مکان دیتی ہے بڑے نامینل چارجز پر، تو یہ سارا جو دراصل ویلفیئر کونسل کا تصور ہے یہ سب سے پہلے وظائف کا تقرر جو ہے سیدنا عمر نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آج بھی دشمن اس کا اعتراف کرتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں برٹش کا جو قانون ہے ان کا جو آئین ہے جو تدوین کیا گیا ہے وہ جس پروفیسر نے لکھا تھا اس نے اعتراف کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ میں نے سیدنا عمر سے متاثر ہو کے یہ لکھا، تو اس کا تصور دینے والا سب سے پہلے کہ بھی غریب کو وظیفہ دو، بے روزگار کو وظیفہ دو، بوڑھا ہے وظیفہ دو، بچہ پیدا ہو وظیفہ دو، حتیٰ کہ یہودی ہے نصرانی ہے بوڑھا ہو گیا بیکار ہے اس کو بھی وظیفہ دو، یہ تأثر جو ہے سب سے پہلے سیدنا عمر نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ شان بھی حضرت عمر کی ہے کہ عمر جیسا آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ اگر دریائے نیل یا دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کا جواب بھی قیامت میں عمر دے، آج تو بندے مر جاتے ہیں خودکشی کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا بھی، اور ہیں بھی ہم سب مسلمان، تو یہ جو نظم ہے نظام ہے سب سے پہلے حضرت عمر نے دیا، اور اسی طرح مساجد میں یعنی لائٹ کا انتظام کرنا، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ بھی ایک تھوڑا دیا شیا ایک دیا دو دیے رکھ دیے تھوڑی روشنی ہو گئی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ مسجد کا داخلہ ہے اندر جانا ہے باہر نکلنا ہے، لیکن ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آئے تو دیکھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور مسجد میں قناديل لٹکے ہوئے ہیں اور لیمپ لٹکے ہوئے ہیں اور بڑی روشنی ہے، تو انہوں نے پوچھا بھی یہ کس نے کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کیا ہے کیا تھا اور ان کے آرڈر تھے، تو آپ نے بڑے خوش ہو کے دعا کی، فرمایا نور اللہ فی قبر عمر کما نور مساجدنا، کہ اللہ عمر کی قبر کو بھی ایسے منور کر دینا جیسے اس نے ہماری مساجد کو منور کر دیا، تو یہ اولیت جو ہے یہ بھی سیدنا عمر کو ملی رضی اللہ تعالی، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک قاری قرآن پر رمضان المبارک میں جمع ہو کے تراوی کا پڑھنا اور 20 رکعت پڑھنا اس کی ابتدا کرنے والا بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے اور انہوں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بڑی رونق ہے، کوئی حافظ ادھر پڑھ رہا ہے کوئی قاری وہاں پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ 10 آدمی کسی کے پاس 20 آدمی کسی کے پاس 4 آدمی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یار یہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے بجائے ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کو ایک امام پہ جمع کر دیں، فجمعہم علی ابی بن کعب، آپ نے حضرت ابی بن کعب، کیونکہ حضرت ابی بن کعب وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اقرؤکم ابی، کہ سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا جو ہے قرا سے ابی بن کعب، آپ نے حکم دے دیا کہ بھائی علیحدہ علیحدہ نہ پڑھو، سارے جماعت جو ہے مل کے ایک امام کے پیچھے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے کھڑے ہو کے 20 تراویح پڑھی جائیں، تو اس تراویح کی اور 20 تراویح کی ابتدا رکھنے والا جو ہے وہ حضرت عمر ہے، اور یہ اولیت کا شرف بھی حضرت عمر کو ملا ہے، اور تمام صحابہ نے اجماع کر لیا تو اس کا درجہ وہی ہو گیا جو سنت رسول اللہ، کہ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی ہم 20 نہیں پڑھتے، تو جب اجماع ہو جائے صحابہ کا اور خلیفہ راشد کا عمل ہو تو اس کا وہی مرتبہ ہوتا ہے جو سنت رسول اللہ کا ہے. علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ شرف بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے ایک قاری کے پیچھے جمع کیا اور 20 تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خیر القرون سے شروع ہوئی اور آج تک الحمدللہ قائم و دائم. تو یہ شرف بھی حضرت عمر کو. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے مسر الامصار وعین القضات, کہ جس شخص نے شہروں کی حد بندی کی, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی کہ یہ ڈویژن ہے, یہ ضلع ہے, یہ تحصیل ہے, یہ صوبہ ہے, یہ ہمارے یہاں جو تقسیم ہے, اس کی سب سے پہلے بنیاد رکھنے والا بھی حضرت عمر ہے کہ اس نے مسر الامصار کے بصرے کی حدود, کوفے کی حدود, الجزیرہ کی حدود, موصل کی حدود, شام کی حدود, ان سب کی تعیین کرنے والا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی. اسی طرح جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ کہیں کوئی بڑی جگہ ہو تو وہاں ایک ہائی کورٹ کی بنچ آ جاتی ہے کہ جی ہائی کورٹ کی یہ بنچ ہے, اور پھر ایک جگہ سپریم کورٹ ہوتی ہے, اور اگر کوئی صوبے بڑے ہو جائیں تو وہاں سپریم کورٹ کی بھی بینچز قائم کر دی جاتی ہیں. تو یہ قضات کا نظام جو ہے ہر علاقے کے لیے, اس کی ترتیب دینے والا سب سے پہلے حضرت عمر. یہ تو آپ یورپ سے متاثر ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ یورپ والے پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب مسلمان یعنی علم کے معراج پہ تھے, یہ تو جاہل تھے, یہ کہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ تو ہمارے ہاں احساس کم تری میں مسلمان مبتلا ہو گیا ہے, ہر گوری چمڑی والے کو پسند کرتا ہے, مرد ہو یا لڑکی ہو, وائٹ ہونی چاہیے بس. یہ تو ہماری بد قسمتی ہے, یہ تو جاہل تھے, یہ تو اجہل لوگ تھے, ان کے پاس تو کوئی نہ علم تھا, نہ سائنس تھی, نہ فلسفہ تھا, نہ منطق تھی, نہ معقول تھا. یہ تو سب کو جن کو ملا ہے غرناطا کے کتب خانوں سے, وہاں سے انہوں نے چوری کیا اور پھر یہ جناب بڑے حاکم بن بیٹھے. آج بھی جائیں کہیں سے ہیرا چرایا ہے, کہیں سے احرام مصر کے ٹکڑے چرائے ہیں اور اپنے ملک میں لگائے ہوئے ہیں, یہ ہمارے پاس نوادے رات ہیں, بھائی ایک بھی ہے ان میں تمہارا, ایک ثابت کر لو کہ تمہارا ہو. ابھی میں پیرس میں تھا, مجھے دو شانز ریشی ان کی جو بہت بڑی مشہور سڑک ہے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو, انہوں نے کہا جی ان کا اپنا ہے, اس چوری اٹھا کے لے آئے. انہوں نے کہا جی یہ, میں نے کہا یہ بھی باہر کا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ان کا اپنا کیا ہے, ماں سوا اریانی بے حیائی فحاشی کے, انہوں نے کیا ترقی کی ہے جی, ججز بنا دیے. سب سے پہلے کمال تو اس کا ہے کہ عین زمانہ جاہلیت سے نکلنے کے بعد اسلام نے سب سے پہلے بنیاد رکھی کہ قاضی کا تصور کیا ہوتا ہے اور امصار کیا ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے جو آج آپ کمپیوٹر میں آپ سب ریکارڈ بنا رہے ہیں, اول من دبن دیوان عمر, سب سے پہلے یہ رجسٹریشن کا مسئلہ جو ہے حضرت عمر نے بنیاد رکھی. آپ تو ابھی جمع کر رہے ہیں نا کمپیوٹر میں, اور ماشاءاللہ بڑے بڑے ملکوں کے کمپیوٹروں نے بعض اوقات اچھی ترقی کی ہے کہ کوئی ان کو چور پڑ جائے, کوئی ہیکر پڑ جائے, جو کچھ ہے وہ سارا اڑ جاتا ہے. ماشاءاللہ ترقی کی معراج میں پہنچے ہو, جو جمع کیا نا 10 سال میں ایک سیکنڈ میں اڑ جاتا ہے, پھر یاد ہی نہیں کہ باپ کا نام کیا تھا یا دادے کا نام کیا تھا, کس کس کا باپ دادا یاد رکھیں گے. یہ جو قلم تھی, یہ اللہ نے جس کی قسمیں کھائی تھیں کہ نون والقلم وما یسطرون, اس کا لکھا ہوا آج بھی صدیوں ہزاروں سال کا موجود ہے, وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. اور اول من دون الدیوان عمر, سب سے پہلے حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ انتظام کیا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ آج ہمارے راستے ہمارے موٹر ویز پہ سروس اسٹیشن ہوتے ہیں, تم نے تو لوٹنے کے لیے بنائے ہیں. یہ سیدنا عمر ہے کہ جس نے اسٹیشن بنا دیے تھے کہ مسافرین کو آٹا بھی ملے, ستو بھی ملے, پانی بھی ملے, کھجور بھی ملے, جہاں تک سفر کریں کسی کو جہاں کوئی ضرورت پیش آ جائے اتنے اتنے میل کے بعد سارا انتظام کر دو. یہ انتظام کرنے والا بھی سب سے پہلے عمر ہے رضی اللہ تعالی. یہ شرف بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے جو جو اسلام کو عظمت دی مسجد چھوٹی ہو گئی, لوگ زیادہ ہو گئے. اب آپ نہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ آج سے 20 سال پہلے مسجد الحرام کتنا تھی, پھر توسیع پھر توسیع پھر توسیع. ہر سال اللہ حکومت کو جدائے خیر عطا فرمائے کہ اس پہ یعنی کوئی انلمیٹڈ بجٹ ہے حرام کے لیے کہ بس 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے, پتہ نہیں اور کتنی توسیع ہوگی, کیونکہ جتنا کرتے ہیں وہ اور کم ہو جائے, جتنا بڑھاتے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی اور زیادہ ہو جاتے. تو یہ سب سے پہلے مسجد نبوی کی توسیع کرنے والا جو ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ آپ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. وَأَوَّلَ مَن جَعَلَ الْحَصَى فَرَشَ الْحَصَى, یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مسجد میں بٹھانا, اس زمانے میں فرشوں کا رواج نہیں تھا نا جی بالکل, یہ تو ابھی تک یعنی کچھ عرصہ پہلے تک مسجد میں مدینہ پاک میں بھی اور مکہ پاک میں بھی جو پلاٹ ہوتے تھے کعبۃ اللہ کے ان میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی تھیں, اور خدا کی شان ہے ان کنکریوں میں جو لذت تھی, جو آرام تھا, جو ٹھنڈک تھی, جو سکون تھا, وہ آج تک نہیں ملا. خدا کی قدرت ہے, اس دور میں ہم چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے بس کنکریاں کٹھی کی ذرا مسلح رکھا وہ سرانا بن گیا سو گئے, اور این صبح اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ. تو بہرحال یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو توسیع دینے والا, سب سے پہلے توسیع دینے والے جو ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اس کو توسیع کا انتظام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اچھا اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اور اس کی تعمیل کرنے والا سب سے پہلا عمر ہے کہ جس نے اخرج الیہود من الحجاز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو نکالا تھا مدینہ منورہ سے, مدینہ منورہ سے نکالا اور ان کو خیبر کی طرف دھکیل دیا تھا, لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو حجاز کی زمین سے بھی نکالا جائے. تو اس پہ سب سے پہلے عمل کرنے والا حضرت عمر ہے کہ اخرج الیہود من الحجاز الى الشام, انہیں کہا حجاز کو چھوڑ نکل جاؤ شام کی طرف, تو یہ شرف جو ہے. اور اسی طرح اخرج النصارى من نجران الى الکوفہ, اور مسیحی اور نصرانیوں کو بھی نجران سے نکال کے کوفے کی طرف نکالنے والا سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ شرف اولیات کا جو ہے یہ بھی سب سے پہلے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اور خلیفہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود رات کو گشت کا انتظام کرنے والا جو ہے وہ بھی حضرت عمر ہے, کہ خلیفہ رسول اللہ ہے امیر المومنین ہے لیکن رات کو گشت کر دیکھ رہا ہے کہ رعایا کس حال میں, کوئی ڈاکو تو نہیں, کوئی چور تو نہیں, اور ایک ایک گلی میں اور ایک ایک کی ضرورت کے احساس کا پورے معلومات ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شرف جو تھا یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ کہے جاتے ہیں مصطلحات العلماء میں اولیات عمر. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے, یاد رکھیں کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو اپنا ہٹانے میں اور اس جگہ جہاں اب موجود ہے لانے والا سب سے پہلا حضرت عمر. یہ مقام ابراہیم یہاں نہیں تھا, یہ تو بالکل کعبے کے دروازے کے پاس تھا. مقام ابراہیم جو ہے یہ تو بالکل کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس تھا, وہاں تک کافی عرصے تک تو نشان بھی بنا ہوا تھا اس جگہ کا, لیکن اس کے بعد چونکہ طوافین کو رکاوٹ ہوتی تھی اور ان کے لیے مسئلہ بنتا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچتے تھے لیکن یہ بھی فکر کرتے تھے کہ کہیں میرے اس عمل پر کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے. اللہ کی شان ہے کہ سیل آ گئی اللہ کے حرم میں اور مقام ابراہیم اپنی جگہ سے سیل جو تھی بہا کے لے گئی, تو سب سے پہلے اس جگہ رکھنے والا حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ کو ایسا منظور ہوا کہ اسی جگہ کے لیے ہمیشہ کے لیے مقرر ہو گئے. اب حضرت عمر کا زمانہ بھی دیکھ رہے اور آج تک بھی دیکھ رہے. اور آپ کے بعد خدا کی قدرت دیکھیں گے بہت سارے مسلمان بادشاہوں نے سوچا, انہوں نے خیال کیا کہ بھی اس کو ہم اور پیچھے لے جائیں تاکہ طواف کا چکر جو آپ دیکھیں نا, آپ عین حج میں بھی اسی مقام ابراہیم پہ آگے ہم پھنستے ہیں کہ لوگ نمازیں شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رکاوٹیں اور اس کے بعد جناب. تو بہرحال بہت سارے بادشاہوں نے سوچا لیکن جب انہوں نے علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کھیل نہ بن جائے کہ جو بھی آئے وہ پیچھے ہٹاتا رہے اور پیچھے ہٹاتا رہے, بس اب جب عمر نے رکھ دیا ہے تو اسی جگہ رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس یادگار کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا تھا. تو یہ بھی اولیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سب سے پہلے یعنی اس کام کے کرنے والا کون ہے, وہ عمر. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اولیات عمر میں رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ کعبۃ اللہ میں آ کے کھلی عبادت کرنے والا, یعنی یوں سمجھیں کہ کعبے کا در مسلمانوں کے لیے کھولنے والا سب سے پہلا کون ہے, عمر. کہ ورنہ صحابہ جو ہیں وہ کھل کے عبادت نہیں کر سکتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی آ جاتے تھے مسجد, لیکن صحابہ جرات نہیں کر سکتے تھے اپنے گھروں میں چھپ کے, یا حضور کی خدمت میں بیت ام ہانی میں جمع ہو گئے, یا کبھی دار ارقم میں جمع ہو گئے, وہاں حضور سے قرآن سیکھ لیا, وہی کچھ باتیں سیکھ لی اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے منتشر ہو گئے. اور جس دن حضرت عمر اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مہربانی کریں کہ آپ حضرت حمزہ کو بھی حکم دیں کہ ایک دو صفحے بنا لیتے ہیں, ایک کے آگے حمزہ چلیں گے اور ایک کے آگے میں چلوں گا. یہ کیا بات ہے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر اللہ کے کعبے میں کیوں نہیں باندھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت عمر سب سے پہلے لے کے جماعت کو بڑے ہیں اور آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے, فرمایا کہ قریشیوں جس کو اپنی بیوی کو یہ بیوہ کرنا ہو اور بچوں کو یتیم کرانا ہو آگے آئے اور عمر سے مقابلہ کرے, ورنہ آج عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام چھپ کر کے اور اسلام چوری نہیں اب اسلام کھل کے رہے گا. تو یہ شرف جو ہے وہ بھی سیدنا عمر کو ملا ہے. اسی طرح بہرحال بہت اولیات ہیں, اگر ہم اس کا تتبع کریں تو نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال نمونتن میں نے کچھ باتیں عرض کر دی تاکہ اولیات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا باب جو ہے وہ بھی مناقب کا ایک حصہ بن جائے. اور اسی طرح اب ہے ہمارا کہ موافقات سیدنا عمر, موافقات سیدنا عمر کا معنی سمجھیں, یہ بڑا اعزاز ہے, یہ ہر کسی کو نہیں ملا, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یعنی سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ, یہ سعادت زور سے نہیں ملتی, یہ اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دینا چاہے. موافقات عمر کا معنی یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر نے جو فیصلہ زمین پہ کیا حضور کو جو رائے دی وہی اللہ نے قبول فرما لی, اس کو کہتے ہیں موافقات عمر. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں. ان موافقات عمر میں اللہ کے قرآن کی جو یہ جو آیت مبارک ہے جو میں نے تلاوت کی ہے, اسی لیے تلاوت کی تھی کہ کیونکہ ہمارا باپ بھی مناقب عمر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے عزت دے دی, جب اللہ نے غلبہ دے دیا, جب اللہ نے نصرت دے دی, تو اب آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھئی دو رکعت طواف کے جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ کہاں پڑھیں, اور یہ دو رکعت جو ہیں یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. لیکن بس لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے کہ دو رکعت نفل میں پڑھ لوں, طواف کی نفل نہیں ہوتے ہی, طواف چونکہ نفلی ہوتا ہے ذہن یہی کہتا ہے کہ دو رکعت نفل, حالانکہ دو رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. یعنی امام صاحب کے نزدیک چھوٹی ایک دفعہ نہیں پڑھے تو جب یاد آئے پڑھنے ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی صحابہ سے کہ بھئی کون سی جگہ ہم معین کر لیں تاکہ طواف سے فارغ ہو کے آدمی نے دو رکعت جو ہے ایک مقام معین کر دیا جائے. ہر صحابی نے اپنی رائے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضور نے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں, کیونکہ یہ کعبہ بھی ابراہیمی, بنائے ابراہیمی, دین بھی ابراہیمی, ملت بھی ابراہیمی, اور اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کارنامہ انجام عطا فرمایا ہے. تو جب حضرت عمر نے یہ رائے دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی نازل ہوا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ہمیں عمر کی رائے منظور. اور اس سے اصل مسئلہ سمجھے, حضور کی حدیث مبارک ہے کہ من سن سنتن حسنتن, جو بندہ کسی اچھے کام کی ابتدا کر دے اس کام پہ جو قیامت تک لوگ عمل کریں گے اس ثواب میں حصہ جو ہے اس ابتدا کرنے والے کو ملے گا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا جو بندہ کسی برائی کی ابتدا کر دے قیامت تک جو گناہ ہوگا تو اس کے بندے پہ بھی لکھا جائے گا جس نے ابتدا کی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اول من سن القتل قابیل, حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا تھا. قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو ان کا گناہ جو ہے قابیل پہ بھی لکھا جائے گا. اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے عمرہ کریں گے, طواف کریں گے, حج پڑھیں گے, جب بھی آئیں گے مقام ابراہیم پہ دو رکعت پڑھیں گے تو ثواب حضرت عمر کو لکھا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. اچھا خدا کی شان دیکھیں, جو عمر کو نہیں مانتے وہاں نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی لڑتے رہتے ہیں. خدا کی شان, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام کو عزت و عظمت دینی ہو, یعنی اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا, لیکن یہ موافقت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی کہ عین جو عمر نے رائے دی تھی وہی اللہ کا قرآن نازل. اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مقام بدر کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ حضرت عمر کی رائے تھی. ایک تو سب سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے نکل کے قافلے کے لیے ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس میں جب آپ نے مشورہ دیا تو کچھ لوگوں نے کچھ مشورہ دیا, کچھ نے کچھ مشورہ دیا. جب حضرت عمر سے پوچھا, حضرت عمر نے کہا حضور بالکل جانا چاہیے, یہ قافلہ نہیں ہے, اس میں سارے قریش کا مال ہے جو ہمارے خلاف جنگ میں لگے گا, یہ تجارتی قافلہ نہیں ہے, تو حربی قافلہ ہے. تو اس کو بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, میرا بدری جیسے تیرے رب نے تجھے نکالا ہے مدینے سے. یعنی معنی یہ ہے کہ یہ حضور کا وہاں سے نکلنا جو ہے عمر کی رائے اور حکم خدا تھا, تب حضور نکلے مدینہ منورہ سے بدر کے. اور اسی طرح اسارہ بدر کے بارے میں کہ جب جنگ بدر ہو گئی اور یہ مقام بدر, اصحاب بدر, جنگ بدر, یہ بہت بڑی عظیم ترین اول غزوۃ فی الاسلام, یہ اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان, اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں جتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے, کوئی معمولی سی بات تو نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب بدر سے کہ ان اللہ اطلع الى اہل بدر, اللہ نے بدر والوں کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا اے ملو ما شئتم فانی قد غفرت لکم, جاؤ بدر والے جو مرضی آیا کرو تمہاری بخشش ہو گئی. شان بدر میں ملی. تو اب جناب بدر میں ایسے ہوا کہ 70 یہود مشرکین کے بڑے بڑے سنادید, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے ستون جو تھے وہ تو مارے, اور 70 جو تھے ان کے قید ہو, اور جو قید ہوئے ان میں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارہ بدر کے بارے میں صحابہ سے رائے رکھی, کیونکہ اسارہ بدر کے بارے میں اب یہ بات ہو سکتی تھی کہ یا تو بھئی ان کو ہم چھوڑ دیں, کچھ بھی نہ لیں, چھوڑ دیں, یا ہم ان کو چھوڑ دیں لیکن کچھ فدیہ لے لیں تاکہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے، یا ان کو ہم سزا میں قتل کر دیں۔ یہ مختلف آراء تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم یہی ہے پیغمبر کو بھی کہ اگر ایسا کوئی اہم کام ہو تو مشورے سے کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، دیگر صحابہ سے بھی لیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو بڑی سزا مل گئی ہے، 70 ان کا بندہ مارا گیا، اب یہ لوگ جو ہیں پھر بھی کچھ ہو آپ کے ساتھ بھی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، کچھ چیز مقرر کر دی جائے تاکہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جائے اور ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو شان دے دے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے پوچھتے ہو؟ آپ نے کہا تمہاری رائے کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، جنہوں نے حضور آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، پھر مکے سے آپ کے مقابلے کے لیے فوج لے کے آ گئے، اگر ان کو موقع ملتا ہمیں چھوڑ دیتے؟ یا رسول اللہ میری رائے مانے نا تو مجھے حکم دے، میں بھی تلوار اٹھاؤں، علی بھی تلوار اٹھائے، حمزہ بھی تلوار اٹھائے، اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردنوں کو کاٹ دیں، اب ان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اور حضور آج ہی کفر کی جڑ کاٹ دیں ہمیشہ کے لیے، اگر جڑ چھوڑ دی نا پھر درخت نکل آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بڑے سخت آدمی ہو، ان کو کوئی تھوڑی سزا مل گئی ہے، ابھی 70 ان کا مارا گیا۔ انہوں نے کہا حضور جتنا مل جائے ان کو ختم کرو۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر جو ہیں ان کی والدہ جو ہے نا جی، یہ بھی ان کی والدہ جو ہے وہ بھی حشام کی بیٹی ہے، اور حشام مغیرہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو جہل کے خالو ہیں، رشتے کے اعتبار سے وہ بہن بنتی ہے ابو جہل۔ لیکن اس کے باوجود ایمان کی قوت دیکھیں، ابو جہل مارا گیا، انہوں نے کہا نہیں یار سب اس کفر کو مٹاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی عمر کی مثال تو ایسے ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی تھے لیکن جلال تھا نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ رکھے ہوتے ہیں نا، بعض طبیعت پیغمبروں میں جلال کا اثر زیادہ ہوتا ہے، بعض میں جلال کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ میں، اسی طرح اولیاء اللہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں جبالیات کا حصہ زیادہ رکھی ہے۔ آ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے دے کے چلے گئے، بہرحال حضور نے حضرت ابو بکر کی رائے قبول فرما لی اور ان سے فدیہ مقرر کر دیا گیا، اور فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ اب دوسرے دن جب آئے تو حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہیں، چھوٹا سا درخت ہے، یہ جیسے صحرا میں جال کے درخت ہوتے ہیں یا کیکر کا درخت ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے تھے، ان کے نیچے بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنسو بہا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، سلام کیا، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اضحک اللہ سن، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آپ رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی شریک ہو جاؤں غم میں۔ آپ نے فرمایا عمر ہم نے تیری رائے منظور نہیں کی، یہ درخت دیکھ رہے ہو یہاں تک گویا اللہ کا عذاب آ گیا، اگر اللہ عذاب اتار دیتے لما نجا منہا الا عمر و سعد، صرف عمر اور سعد بچتے ہو، کوئی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکتا، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے معافی عطا فرما دی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی جو رائے عمر نے بھی تھی آپ نے کیوں قبول نہیں کی؟ تو یہاں بھی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتا یسخن فی الارض، اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کی شان تو نہیں کہ ہم قیدی تیرے دشمن قیدی بنا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ صرف دنیا کی چند روزہ زندگانی کی عزت کو مقدم رکھیں، آرام کو مقدم ہے، اپنے ان کو کیوں چھوڑا ہے؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے میرا بدنی کہ ہم آپ کو معاف کر چکے ہیں، پہلے سے فیصلہ ہے ہمارا، اگر یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے اور آپ کو اور اہل بدر کو معاف نہ کر چکے ہوتے تو ہم عذاب عظیم نازل کرتے. کہ آپ نے دشمنوں کو چھوڑ دیا اور عمر کی رائے کو قبول نہیں کیا. تو یہ بھی وہ آیت مبارکہ ہے جو موافقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ عذاب نازل ہوتا تو پناہ پانے والا صرف حضرت عمر ہوتے یا حضرت سعد. تو یہ مقام جو ہے یہ بھی حضرت عمر کو، یہ بھی یعنی موافقت قرآن کریم. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے، ان نے کہا کہ یا رسول اللہ یدخل علی نسائک البر والفاجر. حضور یہ آپ کے گھر میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، ہر بندہ تو حضرت اچھا نہیں ہوتا، کسی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، آپ کے گھر میں آنا، آپ کی بیویوں کے پاس آنا اور پردہ کوئی نہیں، حجاب کا حکم کوئی نہیں، یا رسول اللہ میری غیرت قبول نہیں کرتی، یا رسول اللہ میری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ اللہ کے نبی کے گھر میں پردہ نہ ہو، حضور کی بیویاں گھر سے باہر جائیں قضاء حاجت کے لیے بغیر پردے کے، اور پھر حضور آپ کے گھر میں ہر آدمی آئے اور سوال کرے اور کھانا کھائے اور داخل ہو اور بیٹھ جائے، میری غیرت تقاضا نہیں کرتی. بیوی زینب کو تو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا عمر تم کون ہو ہم پہ روک ڈالنے والے؟ یہ اللہ کے نبی کا اور ان کی بیویوں کا مسئلہ ہے، آپ کو زیادہ غیرت آ رہی ہے. اللہ نے اسی وقت قرآن نازل کر دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ نے فرمایا میرا نبی، میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواج کا اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنے اوپر گھونگھٹ ڈالیں، پردہ ڈالیں، بغیر پردے کے نہ نکلیں. اسی طرح حکم آ گیا کہ فلا فتم تک کہ کوئی چیز پوچھنی ہو تو من وراء حجاب، پردے کے بغیر نہیں، ختم. تو جو عمر نے رائے دی تھی اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اور حجاب کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نافذ ہو گیا کہ اب نبی کی بیوی بھی ہے تب بھی پردہ کرے گی، اور اللہ کے نبی کے گھر کے اندر بھی کوئی غیر محرم اور غیر اجنبی جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے کہ آیت حجاب جو اتری تو یہ بھی موافقات عمر میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہے نا جنہوں نے زندگی ماشاءاللہ ایسی گزاری ہے کہ آپ کو شراب سے بڑی نفرت، آپ نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی شراب پی، اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ بھی یہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں آ رہا. تو سب سے پہلی آیت اتری
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں کہ شراب کیا ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ شراب میں فائدے تو ہیں لیکن گناہ بڑا ہے. فائدہ تو ہے، کوئی بیمار ہو فائدہ ہے، کوئی سردی وردی کا حملہ ہو جائے تو اس میں فائدہ ہے، بعض چیزوں میں فائدہ مند ہے، لیکن فائدہ کیا ہوا کہ نفع تھوڑا ہو اور گناہ زیادہ ہو تو نفے کو آدمی کیا دیکھے. جب یہ آیت آئی تو لوگوں نے کہا کہ عمر آیت تو آئی، انہوں نے کہا نہیں، اللہم بین لنا بیانا شافعا، اللہ میاں مہربانی فرماؤ کوئی کھول کے حکم دو. اس میں تو لوگ دونوں باتیں سمجھے گا نا کہ بھئی حرام تو نہ ہوئی نا، کہ بھئی گناہ والی چیز تو ہے لیکن فائدہ بھی ہے، تو کہیں گے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. اللہم بین لنا بیانا شافعا، یا اللہ کہ خبر میں شراب کے بارے میں کوئی خصوصی حکم نازل فرما. اس کے بعد آیا تو طریقے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اللہ نے فرمایا ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ. کہ آدمی نے نشہ ہے, اس کو تو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کعبے کی طرف متوجہ ہوں یا ادھر کھڑا ہوں. نشے والے کا کیا پتا ہوتا, وہ مسل مشہور ہے نا کہ تین چار نشائی ان کو جو ان کو ایک دن خیال آ گیا کہ ہم بھی نماز پڑھیں. ہوتا تو موڈ ہے نا نشائی لوگوں کا, خیر جی وضو شضو کر کے ایک مسجد میں آ گئے, وقت تھا نہیں تھا اپنی شروع ہو گئے نماز میں. ایک بندہ جو گزرا, دو چار بندے آئے, انہوں نے دیکھا پتہ نہیں, انہوں نے کہا بھائی نماز ظہر کی نماز ہو گئی ہے. ایک نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں ہوئی ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, نشے میں تھا نا بچہ. دوسرے نے کہا بے وقوف تم نماز میں کھڑے ہو, نماز میں بولنا جائز نہیں. تیسرا کھڑا کہنے لگا اچھا ہوا کہ میں نے بات نہیں کی, یہ دونوں بے وقوف بول رہے ہیں. تو نشے کا تو پھر یہ حال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہم بین لنا بیانن شافین, اللہ کو واضح بیان فرما دو. یہ آیت آ گئی کبھی نماز کی حالت میں نہ ہو. اب صاف بات ہے کہ ظہر کو پیے گا ڈرے گا عصر کیسے پڑھوں, عصر کو پیے گا ڈرے گا مغرب کیسے پڑھوں, مغرب کو پیے گا تو ڈرے گا عشاء کیسے پڑھوں. تو اب لازمی چلو رات کو کسی نے پی لی تو پی لی, لیکن باقی ٹائم جو تھے وہ تو بچ گئے. حضرت عمر کو کہا کہ حضرت عمر ماشاءاللہ آئے تو آگے ان کا نا اللہم بین لنا بیانن شافین, اللہ میاں اس میں واضح حکم دے. حضرت عمر دعا مانگتے رہے, آخر اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ حرم علیکم الخمر, اللہ نے حرم کو حرام کر دیا ہے, اور اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, ایک گلاس بھی حرام ہے, ایک من بھی حرام ہے, اور اتنا بڑا حرام ہے, اتنا بڑا نجس ہے کہ انجسل اشیاء ہے. کہ صحابہ نے جو پوچھا تو انہوں نے فرمایا جن برتنوں میں ہم برتنوں کو بھی توڑ. تو جب آیا تو حضرت عمر مطمئن ہو گئے, کہا کہ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس مسئلے کو واضح فرما دیا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حرمت خمر کا جو حکم ہے وہ بھی موافقات عمر میں ہے. اچھا ایمان سے اندازہ کریں کہ اس آیت کے آنے کے بعد کتنے مسلمان بچے اور قیامت تک کتنے بچیں گے شراب سے. تو ان سب کو شراب سے بچنے والوں کو, اس حرمت پہ عمل کرنے والوں کو جو ثواب ہے اس کی ابتدا حضرت عمر پہ بھی جائے. تو یہ حکم جی. اور اسی طرح جب سیدنا آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا, پھر دور صدیقی گزر گیا, پھر عہد فاروقی جب شروع ہوا, تو اب جب شراب کا مسئلہ آیا تو حضور کے زمانے میں حد ہوتی تھی 40. اچھا وہ 40 کی حد بھی کیا ہوتی تھی کہ کسی نے تو رومال جو ہے نا ایسے بیت بنایا مار دیا, کسی نے کوئی ہاتھ میں بیت تھا وہ اٹھا کے مار دیا, کسی کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی لکڑی تھی وہ مار دی. یہ باقاعدہ کوڑے شوڑے نہیں مارے جاتے تھے. اچھا وجہ کیا ہے کہ شریف آدمی کے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی کہ اس کو شراب میں حد لگی ہے, اس کے لیے تو یہی بات موت بن جاتی تھی. ایک شریف آدمی, اب دیکھو نا جی کہ ایک بدماش آدمی کو 10 دفعہ جیل میں بھیج دے, وہ جب نکلے نا تو سپرنٹنڈنٹ کو سلام کر کے آتا ہے کہ جناب میں بہت جلد پھر حاضر ہوں گا, اور شریف آدمی کے لیے تو عذاب بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شریف کو ایسے جہنم میں نہ دنیا میں لے جائے نہ آخرت میں لے جائے. لیکن ایک برے آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے علاقوں میں ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اور بڑا خطرناک قسم کا آدمی تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ پولیس نے اس پہ ریڈ کیا ہے اور اس کو بڑا تشدد کیا ہے پولیس نے. تو بہرحال اتفاق یہ ہوا کہ میں اسٹیشن سے اترا تو وہ بھی آ کے کھڑا تھا, اور وہ جناب پگڑی شگڑی پڑی اور ٹھاٹ باٹ اور لباس شباس اور ساتھ دو چار گنڈے اور بھی. تو چونکہ ہماری قوم سے تعلق رکھتا تھا تو اس لیے وہ بھی مجھے سلام کرتے تھے. تو وہ مجھے آگے ملا تو میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہے, سنا ہے کہ پولیس نے آپ سے تشدد کیا ہے, کیا کیا. کہنے لگا مکی صاحب آپ شریف لوگ جو ہوتے ہیں نا, آپ کو اللہ میاں نے عزت دی ہوتی ہے اتنی تولے کے برابر, ہمارے پاس تو منوں کے حساب سے عزت ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی میں ابھی آپ کو دھکا دے دوں سارے پاکستان میں ہل جائے گا, مکی صاحب مارا گیا, مکی صاحب کو مارا گیا, مکی صاحب کو مارا گیا. جناب گر گئے, ٹوپی گر گئی, مٹی پہ پڑے تھے, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. مجھے پولیس والے روز مارتے ہیں, شام کو پھر کپڑے پہن کے ہم آ جاتے ہیں, ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ہمارے پاس تو منوں کے حساب سے عزت ہے نا. آپ کی عزت ہوتی ہے تھوڑی سی, دھکے سے بھی ختم.
احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 15 سماعت فرمائیں۔